ایک سورہ فاتحہ برائے شہداء کربلا. مجلس کے افتتاح میں ایک اعلان آپ کی سماعت کی نظر کرنا ہے کہ یہ مجلس جو روزانہ 10 بجے شروع ہو رہی ہے، عاشور کے دن یہ مجلس صبح 8 بجے شروع ہوگی. آپ سب سے وقت کی پابندی کے ساتھ روزے عاشور صبح 8 بجے محفل میں یہاں پر مجلس اعضاء ہوگی. وقت کی پابندی کے ساتھ آپ سے شرکت کی استدعا ہے. ایک مرتبہ بار باز بلند صلوات پڑھ دیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. روزانہ کی طرح آج بھی مجلس کی ابتدا میں دعائے سلامتی امام زمان ہم سب مل کے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر سا وفی کل ایسا ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. باواز بلند نعرہ صلوات. حقیقت زندگی کے عنوان سے آج 8ویں مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. آج کی مجلس کی ابتدا بھی رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے کہ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور وہ خلق کرنے والا ہی ہمیں پال بھی رہا ہے، ہمیں نعمتوں سے سرفراز بھی کر رہا ہے. معبود تیری بارگاہ میں ہم سب تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. اور معبود، جب منسلک کر دیا ہے تو ایمان پہ ثابت قدم رکھنا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. دعا کے قبولیت کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات. چند باتیں جو میں نے گزشتہ مجالس سے محسوس کی اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، پھر اپنے عنوان پہ آ جاؤں. اکثر میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھ سے آنسو گریں سیدہ کے غم میں، مگر بعض لوگوں کو رونا نہیں آ رہا ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے میں جس میں آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپک رہے ہوتے. آداب مجلس میں یہ ہے کہ جب آپ, اور ہم سب کا مجرب عمل ہے, جب آپ گھر سے نکلیں باوضو ہوں. باوضو ہو کے جب آپ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت یا وضو کرنے کے بعد اللہ سے متوسل ہوں اور کہیں, بار الہ جن پنجتن کی محبت میں تو نے اس کائنات کو بنایا ہے انہی پنجتن کی محبت میں مجھے آنسوؤں کی بھیک دیتے. کیونکہ یہ آنسو کا نہ نکلنا شقی القلب ہونے کی, سخت قلب ہوتا ہے. اب بہت ساری وجوہات اس پر نہیں بول سکتی کہ مجلس تمام ہو جائے گی, مگر اللہ سے جب مانگتے ہیں نا ہم ہر چیز, آنسو بھی مانگیے. میں مانگ کے آتی ہوں, معبود میری مجلس مجلس و تقریر نہ ہو کہ تقریر بس سن رہے لوگ چلے گئے, نہیں مجلس ہو, سیدا کو پرسا دینے آئے ہیں. تو آپ جتنے لوگ ہیں آج, عباس کا غم ہے آج, کوئی آنکھ خالی نہ رہے, آج اپنی حاجت لے کر جائیے گا. جس کی آنکھ سے آنسو بھی نہ نکلے وہ اللہ سے متوسل ہو مرثیے کے وقت, مجلس کے دوران, اور اللہ سے متوسل ہو کے پنجتن کا واسطہ دے کے آنسو مانگے. اللہ میری آنکھوں سے آنسو بہیں جو سیدہ کے رومال کی زینت بن جائیں, اور آخرت میں میری شفاعت کی امید انہی آنسوؤں سے ہے. تو کوشش کیا کیجئے کہ متوسل ہو جائیے, اور جو خدا سے متوسل ہو پنجتن کے وسیلے سے ناممکن ہے کہ اس کو خدا عطا نہ کرے. ایک مرتبہ باز بلند صلوات بھیج دیجیے گا. یہ ایک چھوٹی سی گزارش تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اور اس لیے پیش کی جب مجلس اعضاء میں ہم آتے ہیں تو ہم ثواب لے کے اٹھیں, آنسوؤں کا نذرانہ دے کر اٹھیں. اس لیے چھوٹی سی درخواست میں نے بہت ادب سے کہی کہ درخواست آپ کے سامنے پیش کی, اس طرح خدا سے متوسل ہوں. پروردگار عالم کا کلام کلام نور ہے, اور یہ نور کا کلام ہماری ہدایت کے لیے ہے. اس ہدایت کے کلام سے ہماری مشکلیں دور ہوتی ہیں, ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں, ہمارے آخرت کے درجات بلند ہوتے ہیں. آج جو سورہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں وہ سورہ والتین, اور جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اسلام شاہ فرماتے ہیں جو اپنی نمازوں میں سورہ والتین کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کو اس کی خواہش کے مطابق جنت دے گا. کیا مطلب خواہش کے مطابق دے گا؟ ایک روایت یاد دلا دوں جو آپ لوگ شب قدر میں مولا علی کی مجلس میں بار بار سنتے ہیں, وہ حضرت موسیٰ کی روایت کہ اللہ سے کلام کرتے تھے کہ اللہ تیرا میں قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہا شب قدر جا کر گزارو میرا قرب مل جائے گا. کہا اللہ میں جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہا شب قدر میں مسکینوں کا غریبوں کا خیال رکھو جنت مل جائے گی. کہا اللہ جنت کی تمام نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ کیوں کہا؟ جنت میں سب کے درجے بلند ہیں. جو دنیا میں جتنا جہاد کر کے گیا ہے, جو دنیا میں جتنا صبر کر کے گیا ہے, جتنا شکر کر کے گیا ہے, جتنا جہاد کر کے گیا اس کے درجے اتنے بلند ہوں گے. جو یہاں مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا اس کے درجے اتنے بلند ہوں گے. تو جنت میں بھی ایسا ہوگا کہ مومنین ایک لمحے کو سوچیں گے کاش ہم وہ عمل کر لیتے تاکہ ہمیں وہ مقام مل جاتا. اور کیوں وہ مقام مل جاتا؟ معصومین سے زیادہ قریب ہو جاتے. کچھ لوگوں کو ایک سال میں ایک دفعہ جنت میں مولا کی زیارت کی اجازت ہوگی, کچھ لوگوں کو ایک مہینے میں ایک دفعہ, کچھ کو ہفتے میں ایک دفعہ, اور کچھ ایسے ہوں گے جو ہر وقت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہوں گے. دنیا میں ہم اعمال کرتے وقت فقط سوچتے ہیں مستحبات میں کون پڑھے, بس واجب پڑھ لیں. اذان و قامت جتنا ہماری دادی اور نانیوں کی نماز میں شامل تھا, آج ہمارے بچوں کی نماز میں شامل نہیں ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں نیت باندھی, بے واجب ادا کر رہے ہیں. دنیا میں ہم عمل کی فکر نہیں کرتے, مگر جب جنت میں لوگوں کے مراتب دیکھیں گے تب پچھتائیں گے کاش ہم بھی یہ عمل کر لیتے تو آج ہم کو بھی یہ مقام ملتا. تو کہا اللہ نے جو نماز میں سورہ والتین کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کو اس کی خواہش کے مطابق جنت میں مرتبہ دے گا. بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. جنت میں چاہے کہ اگر مجھے مولا علی کے قدموں میں جگہ مل جائے تو اسے ملے گی جو نمازوں میں سورہ والتین پڑھا ہوگا اور زندگی بھر مولا کے حکم پر عمل کیا ہوگا. تو سورہ تین کی یہ فضیلت ہے کہ اگر آپ جنت میں حسب خواہش مقام چاہتے ہیں تو نمازوں میں سورہ تین کی تلاوت کیجیے. قرآن بہت بابرکت ہے. اب تک ہم اس کے فضائل مکمل طور پہ نہیں جان سکے. کتنی فضیلت ہے قرآن کی, کتنی برکت ہے, کتنی رحمت ہے. روایتوں میں سے ایک روایت بیان کر دوں کہ آپ جانیں کہ قرآن میں کیا کچھ نہیں ہے. ایران کے علاقے اصفہان میں, اور جو میں روایت پڑھ رہی ہوں کتاب عظمت قرآن سے پڑھ رہی ہوں, اصفہان کا علاقہ ہے, اس میں نجف آباد میں بہت سے مولا کے سادات رہتے ہیں. کچھ سادات آیت اللہ سید بید آبادی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمارے علاقے میں پہاڑ کے دامن سے, پہاڑ کے درمیان سے ایک چشمہ بہتا تھا, وہ چشمہ خشک ہو گیا ہے. اب لوگوں کو پانی کی بڑی مشکل ہے, ترستے ہیں لوگ, بہت دور سے پانی لانا پڑتا ہے. اگر وہ چشمہ جاری ہو جائے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی, پانی آسانی سے مل جائے گا, اور پانی ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو آیت اللہ سید بید آبادی نے سورہ حشر کی 21 آیت, لو انزل القرآن, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے, لو انزل القرآن علی جبل لا رأیتہ خاشعا متصدعا, تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس ایک آیت کو, سورہ حشر کی آیت نمبر 21 کو لکھا کاغذ پہ اور لوگوں سے کہا یہ آیت لے جاؤ, اور لے جانے کے بعد رات کے ابتدائی حصے میں مغربین کے بعد یہ آیت کا پرچر ہے پہاڑ کے اوپر رکھ دینا اور چلے آنا پلٹ کے. لوگوں نے ایسے ہی کیا. وہ آیت لکھی جو لکھ کے دی تھی عالم نے, اب لکھنے والے کی بھی قلم کی طہارت ہے, گناہوں سے بچتے تھے, لکھ تو ہم اور آپ بھی لیں گے, مگر تاثیر یہ نہیں آئے گی. وہ عمل کی طہارت ہے, عمل کا تقویٰ ہے کہ جو اس تحریر میں اثر ہے, رکھ کے پہاڑ پہ چلے آئے. جب لوگ اپنے گھروں میں پہنچے بہت زوردار سے آواز آئی, اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ چشمہ جو سوکھ گیا تھا وہ اس آیت کی برکت سے دوبارہ جاری ہو گیا. تو اس قرآن کی کیا کیا برکتیں ہیں آج ہم نہیں جانتے, ورنہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہوتا جو روز قرآن نہ پڑھتا. سنتے ہم ہیں مگر سن کے دامن جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں, گھر جاتے ہیں پھر گھر کی مصروفیات, اور قرآن کو نہیں پڑھ پاتے. جیسا کہ میں نے کہا تھا ہفتے میں روزانہ 24 میں سے آدھا گھنٹہ نکالیے اپنے خدا کے لیے, اور وہ رب الجلال آپ کو کتنا عطا کرے گا آپ حیران رہ جائیں گے. وہ خدا جس نے ہمیں قرآن دیا وارث قرآن بھی دیے, اور وارث قرآن کے لیے سورہ شورا میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودتہ فی القربا, اے رسول کہہ دو میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو. قرآن کی آیت آج تک موجود ہے مگر کوئی یقین کرے. اگر محمد و آل محمد کے چاہنے والے اس پر یقین رکھتے ہیں, آل محمد کے کردار کی پیروی کرتے ہیں, تو اس کو 20 فائدے حاصل ہوتے ہیں, 10 دنیا میں اور 10 آخرت میں. میں روزانہ دو دو فائدے آپ کے سامنے بیان کرتی جا رہی ہوں, آج دو آخرت کے فائدے. پروردگار عالم اپنے حبیب کی زبان سے کہلوا رہا ہے, رسول اسلام رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ, کہا رسول اسلام نے کہ جو محمد و آل محمد سے محبت کرے گا, حق مودت ادا کرے گا, پروردگار عالم اس پر اپنی نظر رحمت کرے گا. یہ فائدہ ہے. قیامت کے میدان میں اولین سے آخرین کا مجمع ہے, اتنا پسینہ لوگوں کے جسم سے بہ رہا ہے کہ 70 اونٹ سیراب ہو جائیں, اور ہر شخص دہشت میں ہے کہ نامہ اعمال کہاں ملے گا, دائنے ہاتھ میں یا بائنے ہاتھ میں, پتہ نہیں ہم جنت جائیں گے یا جہنم جائیں گے. آج ہر چیز عیاں ہو جائے گی, اور اس لمحے اگر خدا نظر رحمت رکھے تو مومن کتنا خوش نصیب ہوگا, پھر کون ہے جو اسے جہنم میں ڈال سکے. کہا جو دنیا میں محمد و آل محمد سے سچی محبت کرتا ہوگا, حق مودت ادا کرتا ہوگا, اس کو ایک فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ روز قیامت اس پر نظر رحمت رکھے گا. اگلا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے جنت کا بہشتی لباس پہنایا جائے گا, وہ زرق برق لباس, وہ جنت کا بہشتی لباس مومن کو پہنایا جائے گا. اور کیوں نہ پہنایا جائے, علی کا چاہنے والا ہے, علی رقعہ جنت دیں گے تو جنت میں جائے گا, اور اس لیے بہشتی لباس پہنے گا کیونکہ وہ علی کا چاہنے والا ہے. علی کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں, اور اگر دشمن کے دربار میں پہنچ جائیں تو کیسے ہوتے ہیں, آپ کے سامنے روایت بیان کرتی ہوں. ایک مرتبہ مولا علی کی شہادت کے بعد مولا کا چاہنے والا زرارہ ملک شام پہنچا. اب جب ملک شام پہنچا تو حاکم شام کو اطلاع ملی علی کا چاہنے والا میرے ملک میں آ گیا ہے. حاکم شام نے اس کو بلوایا دربار میں, دربار میں بلا کے لاؤ. اس کو لایا گیا. اب وہ زرارہ سمجھ رہا تھا کچھ نہ کچھ یہ کر کے اور مجھے تہے تیخ کرے گا, یہ علی کے چاہنے والوں کو نہیں بخشتا. حاکم شام نے کہا تم علی کو مانتے ہو؟ اب آپ جواب سنیے گا اس کا. کہا تم علی کو مانتے ہو؟ کہا سمجھتا تو یہی ہوں کہ علی کو مانتا ہوں. وہ حدیث یاد رکھیے گا, علی کو صرف خدا نے پہچانا یا رسول نے پہچانا, مکمل طور پہ کسی نے نہیں پہچانا. تو وہ کہتا نہیں, سمجھتا تو یہی ہوں کہ میں علی کو مانتا ہوں. کہا اچھا علی کو مانتا ہے تو ذرا علی کے فضائل سنا. جب علی کے فضائل سنا تو اسے سوچا اب میں فضیلت سناؤں گا اور یہ تہ تیخ کرے گا. کہا اچھا سناؤں گا علی کے فضائل مگر ایک شرط کے ساتھ. کہا کیا شرط ہے؟ کہا دربار میں موجود ہر شخص علی کی ایک ایک فضیلت کو بیان کرے گا تو میں بیان کر دوں گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے شرط لگاتے ہو. اب دربار کے درباری ایک ایک کر کے علی کی فضیلت بیان کرنے لگے. حاکم شام حیران تھا, ملک شام میں نے اتنا پروپیگنڈا کیا, اسی دربار میں علی پر اتنا سب و شتم کیا, مگر میرے دربار کا ایک ایک درباری اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے علی کی فضیلت سناتا ہے. جب سارے درباری فضیلت سنا چکے تو کہا اب تو سنا. کہا نہیں ابھی ایک باقی ہے. کہا کون باقی ہے؟ کہا تو باقی ہے. اے حاکم شام تو بھی علی کی فضیلت سنا. اب جب اس نے کہا تو حاکم شام نے بھی علی کی فضیلت سنائی. اور وہ سن کے علی کا عاشق کہتا ہے جب تو جانتا ہے علی کی فضیلت, علی کے مرتبے کو جانتا ہے تو علی سے عداوت کیوں رکھتا ہے؟ کہ بس تو نے آج بھرے دربار میں فضیلت کہلوا دی, ورنہ میں تو نہ کہتا. کہ اب تو سنا. کہ میں کیا سناؤں جس کے دشمن علی کے فضائل جانتے ہوں. علی کے دشمن جب اتنے فضائل جانتے ہوں تو مجھے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی کے دوستوں نے فضائل تقیے میں چھپائے کہ لوگ دشمنی نہ کریں, حسد نہ کریں. علی کے دشمنوں نے دشمنی میں فضائل چھپائے, پھر بھی آج مشرق سے مغرب تک دنیا علی کے فضائل میں بھری ہوئی ہے. اگر نہ چھپاتے تو علی کے فضائل کتنے ہوتے؟ اور رسول اسلام کہہ کر گئے تھے اگر تمام سمندر کا پانی سیاہی بن جائے, تمام درخت قلم بن جائیں, لکھنے والے جن ہوں, گننے والے انسان ہوں, تب بھی کوئی علی کے فضائل نہیں بیان کر سکتا. اللہ نے اتنی فضیلت علی کو دی ہے اور کیوں نہ ہو جس کی مدح خود عرش پہ خدا کرے. یہ خدا جو کائنات کو خلق کرنے والا ہے عرش پر علی کی مدح کرتا ہے. اور کب کرتا ہے؟ جب اللہ نے جبرائیل سے رسول اسلام کو پیغام بھیجا آج جو کفار مکہ ہیں وہ رسول پہ حملہ کریں گے اور رسول کو میرا حکم دے دو کہ وہ آج ہجرت کر جائیں. جبرائیل آئے رسول کے پاس پیغام پہنچا دیا, اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں, اپنے بستر پر علی کو سلا دیں. اللہ کا حکم تھا علی سو جائیں. مولا علی سے کہا رسول اللہ نے آج تم میرے بستر پر سو جاؤ, مجھے ہجرت کا حکم ہے. علی نے فقط ایک سوال کیا, اللہ کے رسول میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا میں بچ جاؤں گا. یہ سن کر علی نے سجدہ شکر کیا. کوئی اور ہوتا تو گھبرا کے کہتا جبرائیل کو روک لیجئے, جبرائیل کو سلا دیجئے, آپ نوری مخلوق ہیں, جبرائیل بھی اللہ کی نوری مخلوق ہیں, جبرائیل کو سلا دیجئے. مگر نہیں, علی نے کچھ نہیں کہا, کوئی بہانہ نہیں, کہ آپ کی جان بچ جائے گی. کہاں میری جان بچ جائے گی, سجدہ پہلا سجدہ شکر ہے جو علی نے کیا اپنی موت پر سن کر کہ میں سوؤں گا تو مجھے مار دیا جائے گا. اور مولا علی کہتے ہیں اس رات میں جیسے سویا ایسے زندگی بھر نہیں سویا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا اپنے بستر پر علی کو سلا دو. جب اللہ نے کہا سو جاؤ, وہ علی جو راتوں کو خیرات تقسیم کرتے ہیں, راتوں کو ایک ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں, مگر جب اللہ نے کہا سو جاؤ تو علی کہتے ہیں میں ایسا سویا کہ زندگی بھر ایسی نیند نہ ملی. ادھر علی بستر رسول پر سوئے اور رسول سورہ یاسین کی آیات پڑھ کر مٹی پر اور مٹی ان کافروں پر پھینک کر درمیان سے گزر گئے, انہیں پتہ نہیں چلا. یہ اللہ نے دلیل قائم کر دی. اگر پہلا محمد تمہارے درمیان سے گزر جائے اور تمہیں نظر نہ آئے وجود ہے، تو آخری محمد اگر پردہ غیبت میں ہو تو کبھی اس کے وجود کا انکار نہ کرنا. اولنا محمد، وہ اوسطنا محمد، وہ آخرنا محمد، یہ کل کے کل محمد ہیں. صلوات پڑھیں بابا. اب رسول چلے گئے، ہجرت کر گئے، علی بستر رسول پہ سو رہے ہیں، کون ہے جو حفاظت کرے؟ اور رسول کے گھر کے باہر، اس زمانے میں مکے کی دیواریں چھوٹی ہوا کرتی تھی، کچی مٹی کی بنی ہوئی دیواریں، رسول کے گھر سے نظر آ رہا ہے ہر قبیلے کا آدمی تلوار برہنہ کر کے، تلوار پکڑ کے رسول کے گھر کے باہر کھڑا ہے کہ ابھی حکم ملے گا ہم لوگ اور ہم سب مل کے حملہ کریں گے. ہر قبیلے کا کیوں؟ جب ہر قبیلے کا آدمی ہوگا تو کوئی کسی قبیلے پر الزام نہیں لگانے پائے گا اور رسول کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے. علی بستر رسول پر سوئے، اللہ عرش پر مخاطب ہوا، اپنے فرشتوں کو بلایا، جو سردار ملائکہ تھے، جبرائیل کو بلایا، میکائیل کو بلایا، کہا میں نے تم دونوں کے درمیان رشتہ اخوت قائم کر دیا ہے. اس لفظ سے آپ سب آشنا ہے، غدیر میں ہم صیغہ اخوت پڑھتے ہیں عید غدیر پر. تو کہا اللہ نے جبرائیل اور میکائیل سے کہ میں نے تمہارے درمیان صیغہ اخوت قائم کر دیا ہے، تم کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے اور ایک کی عمر بڑھا دی ہے. اب اللہ نام نہیں بتا رہا، جبرائیل کی بڑھائی کہ میکائیل کی بڑھائی، کہا تم میں سے ایک کی عمر بڑھا دی ہے. جس کی عمر بڑھا دی ہے، کون ہے تم میں سے جو اپنی عمر کے زائد حصے کو اپنے بھائی کو دے دے؟ اچھا آزمائش ہے ایمان کی، تم میں سے کون ہے؟ اب بتائے نہیں کسی عمر بڑھائی، جبرائیل کی بڑھی کہ میکائیل کی، جس کی بھی بڑھی ہے، ہے تم میں اتنا دم کہ تم اپنی عمر کا بڑا ہوا حصہ اپنے بھائی کو دے دو؟ دونوں ملک خاموش ہیں. اب خدا پکارا، تم بھلا کیسے میرے بھائی، میرے ولی علی کی طرح ہو سکتے ہو کہ علی نے اپنی جان اپنے بھائی پہ قربان کرنے کے لیے بستر رسول پہ سو رہا ہے؟ جاؤ زمین پر جا کر علی کی حفاظت کرو. جبرائیل اور میکائیل آئے، جبرائیل مولا کے بستر کے سرہانے بیٹھ گئے، میکائیل مولا کے پائنتی بیٹھ گئے، اور دونوں نے مل کے کہنا شروع کیا، بخن بخن من مصر کا یا علی ابن ابی طالب، بھلا کوئی کیسے آپ کے مقابل ہو سکتا ہے؟ مبارک ہو، مبارک ہو آپ کو کہ اللہ عرش پر آپ کی مدح کر رہا ہے. اور پروردگار عالم اتنا خوش ہوا بستر رسول پر سونے پر، اس رات کو جو مولا سوئے ہیں، آئمہ کہتے ہیں لیلۃ المیت ہے یہ رات، اور جو اس رات مولا سوئے تو اللہ نے کہا میں نے اپنی رضا اس علی کے حوالے کر دی. قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی، ہمیں ناس میشری نفس ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف باللباس، لوگوں میں سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا نفس مجھے بیچ کر میری رضاؤں کو خرید لیا ہے. جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اسے درے علی پہ آنا پڑے گا. صلوات دیجیے بابا جی. علی کا فضائل سننے کے بعد اتنی ٹھنڈی سلوات نہیں، مل کے آواز بلند سلوات پڑی ہے. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، آپ کے قلب میں موجود ایمان کو سلامت رکھے. مولا علی جو یہ شب ہجرت سوئے ہیں، اس میں سے بھی فائدہ مولا ہم کو دیں گے. یعنی علی کی شان یہ ہے، کسی فضیلت کو اپنے تک مخصوص نہیں رکھا، اپنے چاہنے والوں میں تقسیم کیا. اور کیسے تقسیم کیا؟ کتاب دار الاخرہ کی روایت ہے، اور یہ روایت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے. کہ جب میدان قیامت میں مومنین حساب دے رہے ہوں گے، نامہ اعمال ملا، خود پڑھو، ہر عمل پہ جواب دو، اب اس کے بعد نامہ اعمال تولا جائے گا، پھر پلے صراط پہ بڑھیں گے، مولا رقعہ دیں گے تو پلے صراط پر چڑھیں گے، ورنہ جو علی کی امامت کو نہیں مانتا وہ پلے صراط کی پہلی چوکی سے جہنم میں گرا دیا جائے گا. پلے صراط چڑھنا تو درکنار، چڑھے گا بھی وہ جو علی کی امامت کو مانتا ہوگا. جب مولا حسن عسکری اسلام کہتے ہیں جب مومنین کی رفتار رک جائے گی، کہیں پھنس گئے، ظلم کیا تھا یا کسی پہ زیادتی کی تھی، اب پھنس گئے، اب جواب چاہیے، اب جب وہاں سے نہیں نکل پا رہے تو مومن کیا کرے گا؟ مومن وہ کرے گا جو دنیا میں کرتا ہے. ذرا سا ہم گاڑی میں ہو، اگر گاڑی اچھل جائے تو آواز کیا نکلتی، یا علی مدد. بے اختیار بے اختیار ہمارے منہ پہ جملہ آتا ہے، کیونکہ ہمارے خون میں شامل ہے یا علی مدد. بے اختیار ہم تو وہاں پر بھی مومنین جب ذرا پھنس جائیں گے میدان قیامت میں تو کہیں گے یا علی مدد، اور یا علی مدد کا کہنا ہوگا کہ علی ابن ابی طالب سامنے ہوں گے، مولا تشریف لائیں گے، اور جب مومن ہی کہے گا مولا آپ پھنس گئے اب نہیں نکل پا رہے، تو امام حسن عسکری کہتے ہیں شب ہجرت جو علی سوئے تھے اس سونے کے دوران علی نے کتنی سانسیں لی تھیں کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے. علی اپنی اس رات میں لی ہوئی سانسوں میں ایک سانس کا بدل، ایک سانس کا اجر اپنے مومنوں کو ہدیہ کریں گے، اور مومن بھی پرواز کرتے ہوئے بارش کی طرف روانہ ہو جائیں گے. وارث قرآن کے صدقے میں ہم اور آپ، وہ حسین ابن علی جنہوں نے نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کی، حسین ابن علی کے فرش عزا پر، ان کے صدقے میں میں اور آپ سورہ عنکبوت کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا. اور آج بھی میں سورہ عنکبوت کی آیات آپ کے سامنے پیش کروں گی. کل تک میں 53 آیت تک آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں، آج آیت نمبر 54. اور رب ذوالجلال اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَيَسْتَخْجِلُونَكَ الْعَذَابَ وَلَوْلَا أَجَلًا مُسَمَّى جَعَ الْعَذَابَ. اے میرے حبیب کہہ دو ان لوگوں سے جو کیا کہتے تھے جب اللہ کے رسول کہتے تھے یہ غلط کام نہ کرو اللہ جہنم میں ڈالے گا، عذاب نازل کر دے گا. ابھی آپ نے اس سے پہلے آیتوں میں سنا ہے کہ اللہ نے کہا میں نے عاد و ثمود کی قوم پہ عذاب نازل کیا، میں نے فلاں پہ نمرود پہ عذاب نازل، کسی کو زمین میں ڈبو دیا، دھسا دیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا. تو جب رسول یہ جملے کہتے تھے تو لوگ اتنے سرکش تھے کہ کہتے اچھا ٹھیک ہے عذاب آئے گا لے آؤ عذاب، اگر تم سچے ہو تو اللہ سے کہو عذاب لے آئے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ الْعَذَابَ، یہ عذاب میں جلدی کرتے ہیں، تم سے مطالبہ کرتے ہیں اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آئے، ان سے کہہ دو اگر اللہ نے عذاب کا ایک وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو تم پر عذاب آ جاتا. اللہ نے، اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے، دنیا اللہ کے ہاتھ سے نہیں نکلی جا رہی، اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ کا اختیار موجود ہے. اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، تم استغفار کر لو، تم توبہ کر لو تاکہ پھر اللہ کی راہ پر آ جاؤ. پھر اللہ نے اگلی آیت میں کہا یستعجلونک العذاب ان الجنت جہنما لمحیطتم بالکافرین، جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ عذاب میں جلدی کر رہے ہیں اور جہنم نے ان کو گھیرا ہوا ان کے اعمال کی وجہ سے. چاہے عذاب دیر میں آئے یا جلدی آئے یہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں گے، خدا کہہ رہا ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے یوم یخشاہم العذاب، اللہ جب عذاب نازل کرے گا تو کیا ہوگا، یوم یخشاہم العذاب فوقہم من ارجلہم، کہ پروردگار عالم تحت ارجلہم، کہ اللہ جب عذاب نازل کرے گا تمہیں سر سے پاؤں تک اللہ کے عذاب میں گرفتار کرے گا. جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں بھی سب کے طبقے برابر نہیں ہیں، جو سب سے زیادہ گناہگار ہے وہ جہنم کی تہ میں ہوگا، جو جتنا کم گناہگار ہے وہ جہنم کے اوپری حصے میں ہوگا. اللہ کہتا ہے تم کو اللہ کی آگ، اللہ کا عذاب تمہیں سر سے پاؤں تک گھیر لے گا. اور خدا نے انتظام کر رکھا ہے، مگر انسان یہ جو بار بار کہتے ہیں نا عذاب ہے تو لاؤ، عذاب ہے تو لاؤ، بتاؤ اللہ کب عذاب نازل کرے گا. وجہ یہ تھی لوگ یہ چاہتے تھے کہ جب رسول عذاب بتاتے اللہ اب عذاب نازل کرے گا فلاں ہفتے کے بعد، فلاں دن کے بعد، ہم جب تک گناہ کریں اور جب دن عذاب کا آ جائے تو اللہ سے توبہ کر لیں. اللہ غفور الرحیم بھی تو ہے، آج بھی لوگ گناہ کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، جیسا حضرت یونس نبی کی قوم نے کیا تھا. جب حضرت یونس نے کہا کہ عذاب آئے گا تو کہا تھا بات نہیں مانی، جب حضرت یونس اس بستی سے نکل گئے اور عذاب آنا شروع ہوا, آسمان کی طرف دیکھا کہ اب آسمان پہ آثار ہیں عذاب کے, تو ساری قوم جمع ہو گئی, اپنے بچوں کو جدا کیا, جانور سم کے بچوں کو جدا کیا اور تڑپ تڑپ کے گریا کیا, اتنا روئے, اللہ سے معافی مانگی, اللہ نے یونس کے عذاب کو روک دیا. تو یہ قوم جو رسول اسلام کے سامنے تھی وہ اس لیے کہہ رہی تھی ہمیں پتہ چل جائے کب آ رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں, کہ ہم جب تک گناہ کرتے رہیں گے اور جو دن عذاب کا ہوگا اس دن ہم معافی مانگ لیں گے. اللہ نے کہہ دیا اپنے نبی کے ذریعے, میرا نبی کہہ رہا ہے عذاب آئے گا, مگر کب آئے گا تمہیں خبر بھی نہ ہوگی, یہ مہلت تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم سدھر جاؤ. اچھا ایک ماں کیا کرتی ہے, اللہ نے اپنی محبت کو سمجھانے کے لیے کیا کہا, میری محبت 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ ہے. ایک ماں کی محبت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, نہیں لگا سکتے. ایک ماں جو بغیر کسی اجر کے اپنی اولاد کو پالتی ہے, مرنے کے بعد بھی وہ اولاد کو دعائیں دیتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ تمہیں چاہتا ہوں. وہ ماں کیا کرتی ہے کہ کوئی بچہ نافرمانبردار ہو, ماں ڈانٹے گی, جھڑکے گی, ایک وقت آئے گا کہ میں تم کو یہ چیز نہیں دوں گی یہ, مگر وہ ہر پل دعا کرے گی اس کی اصلاح ہو جائے, یہ سدھر جائے. یہی حال پروردگار عالم کا ہے. اللہ نے ایسے, اللہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی ہے ہی نہیں. اگر اللہ نے مثال دے کے کہا میں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں تو ماں کا عمل دیکھ لو, اولاد ان سے بدزن بھی ہو جائے مگر ماں اپنی نافرمانبردار اولاد کو کبھی بددعا نہیں دیتی, جب تک کہ اس پر اذیت کا شدید لمحہ نہ آ جائے ماں کبھی بددعا اپنی اولاد کو نہیں دیتی. اور اللہ یہی چاہتا ہے, میں اپنے نبی سے جو عذاب کہلوا رہا ہوں یہ لوگ سدھر جائیں, مگر لوگ جب نہیں سدھرے تو اللہ نے عذاب نازل کیا. روایتوں میں ایک مرتبہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح کی قوم پر عذاب آ گیا, وہی لوگ بچے جو نوح کی کشتی میں تھے, اب جب بچ گئے تو حضرت نوح کا طریقہ تھا کہ گیلی مٹی سے برتن بناتے تھے اور ان کو سکھا کے حضرت نوح بیچ دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا, اس نے حضرت نوح سے ان کا برتن خریدا جو خشک ہو گیا تھا, حضرت نوح نے بیچ دیا. بہت غور طلب بات ہے, اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم اللہ کے اس غفور الرحیم خدا کے حکم پہ چلنے لگے. اب حضرت نوح سے اس شخص نے جو ایک ملک تھا, ایک فرشتہ تھا اللہ نے بھیجا تھا, انسان کی شکل میں آیا اور حضرت نوح سے کہا مجھے یہ برتن بیچ دیجئے, بیچ دیے. جب بیچ دیے اسے زمین پہ مارا اور اپنے پیروں سے رگڑ کے اس کو توڑ ڈالا, پھر کہا مجھے یہ برتن خریدنا ہے, حضرت نوح نے بیچ دیے. جب بیچ دیے وہ پیسے قیمت ادا کر دی, اب اس نے پھر زمین پہ مار کے برتن کو توڑا اور اپنے پیروں تلے رونگ دیا. جب بار بار ایسا ہوا تو نوح نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم, برتن خرید تو توڑو. سامنے کہا کیا ہوا, میری ملکیت ہے, میں آپ سے خرید چکا ہوں. کہا ملکیت تو ہے مگر میں نے بڑی محنت سے یہ برتن بنائے ہیں, بڑی محنت سے بنا کے ان کو سکھایا ہے, تم میرے سامنے میرے بنائے ہوئے برتنوں کو توڑ رہے ہو. تو کہا آپ نے بنائے ہیں, آپ نے خلق نہیں کیے, بنانے اور خلق کرنے میں بڑا فرق ہے, اگر یہ فرق سمجھ میں آ جائے نوح تو تم نے کس لیے اللہ کے مخلوق کے لیے بد دعا کی کہ اللہ نے طوفان نوح سے تمام کو پانی میں ڈبو دیا. اگر تم یہ جانتے کہ خلق کرنے والا کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے تو تم کبھی بد دعا نہ کرتے. اسی لیے آل محمد نے کبھی بد دعا نہیں کی, علی نے 25 سال تکلیف میں کاٹے, ایسے کاٹے کہ جیسے آنکھ میں کانٹا ہو, حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو, مگر کبھی بد دعا نہیں کی. جناب سیدہ نے بد دعا نہیں کی, تکلیف سے نہیں جناب سیدہ نے. کیوں؟ وہ فرشتہ کہتا ہے بنانے اور خلق کرنے والے میں فرق ہوتا ہے, خلق کرنے والا زیادہ محبت کرتا ہے, اگر آپ بد دعا نہ کرتے تو خدا اپنے اس قوم پہ عذاب نازل نہ کرتا, آپ نبی خدا ہیں. بس اتنا سننا تھا کہ نوح کا گریا شروع ہوا اور اسی کے بعد ان کا نام نوح پڑ گیا, نوحا کرنے والا, گریا کرنے والا, وہ اتنا روئے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے, اللہ غفور رحیم ہے, کبھی اللہ کی غفور ہونے کو, رحیم ہونے کو کبھی ڈھیل مت سمجھنا. اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کوئی پریشان ہوتا نا, اب یہ آیت ہمارے لیے بھی تو ہے, ہمیں کیا پیغام دیا. کبھی کوئی شخص بہت پریشان ہوتا ہے اور کوئی شخص بہت آرام میں, جو بہت آرام میں ہے وہ دین پر عمل بھی نہیں کر رہا اور وہ یہ کہتا ہے میں تو اللہ کا شکر ہے, اللہ مجھ سے راضی ہے, میں تو بڑی نعمتوں میں ہوں, اللہ معاف کرے, بڑے دیندار بنتے, پتہ نہیں کیا مشکل ہے کہ ہر مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں. یہ جملہ کہنا ہی کفر ہے, گناہ ہے. ہم نہیں جانتے کسی کے اعمال, خدا کسی کو آزما رہا ہے, آپ کو نعمتیں اس لیے دے رہا ہے کہ اسی نعمتوں میں اتنا غرق رہو, اتنے گناہ کر لو کہ بخشے جا سکو. یہ اللہ کا مکر ہے. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا مکر. امام رضا کہتے ہیں جو نعمتوں میں رہے اسے زیادہ ڈرنا چاہیے, کہیں اللہ مکر تو نہیں کر رہا کہ میں ان نعمتوں میں رہ کے اللہ کی نعمتوں کو حرام میں استعمال کر کے اتنے گناہ کر لوں کہ پھر مجھے کوئی بخشوا نہ سکے. تو اللہ نے پیغام دیا کہ کسی کو امتحان میں نہ دے کے دیتا ہوں, کسی کو دے کر امتحان دیتا ہوں. اپنے امتحان سے باخبر رہنا, سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہی امتحان سے متعلق ہے. امتحان نہ بھولنا. اگر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو میں امتحان لوں گا, اور جتنا دعوی ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا. اب پروردگار عالم اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے. یا عبادی الذین آمنوا, یا عبادی کہہ کے اللہ نے اپنے بندے کو بہت عزت سے نوازا. یا عبادی, اے میرے بندے. ایک تو ہے کہ بندہ کہہ کے مخاطب ہے, ایک یا عبادی الذین آمنوا, اے میرے عزیز بندے جو ایمان لے آئے ہو. ان ارضی واسعتن, اللہ کہہ رہا ہے میری زمین بہت بڑی ہے. وسیع, ان ارضی واسعتن فایا فاعبدون, تم جہاں چاہو اللہ کی عبادت کرو. اللہ نے ہمیں زندگی کا ایک اور پیغام دیا, اگر تم کسی ایسی زمین پر ہو جہاں تم دین پر عمل نہ کر سکو تو تمہارے لیے واجب ہے, ضروری ہے کہ تم اس زمین سے ہجرت کر جاؤ, اس مقام پہ چل جاؤ جہاں تم ایمان پر عمل کر سکو. کبھی کمپرومائز مت کرنا ایمان پر. کیا کریں, یہاں کے لوگ ایسے ہیں, ہمیں حلال کھانے نہیں دیتے تو حرام کھانا پڑتا ہے. کیوں کھانا پڑتا ہے؟ آپ وہ جگہ چھوڑ دیجئے جہاں آپ حلال نہ کھا سکیں, جہاں آپ اللہ کو سجدہ نہ کر سکیں. تو اللہ نے پیغام دیا, قانون دیا, اتنا عرضی واسعہ, میری زمین بہت وسیع ہے, اور اگر تم دین پر عمل نہ کر سکو میرے بندو تو تم ہجرت کر جاؤ. جب اس آیت سے متعلق تفسیر علی ابن ابراہیم میں پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے, جب اس آیت سے متعلق پانچویں امام سے سوال کیا گیا کہ امام اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے, تو کہا پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے میری زمین بہت وسیع ہے مگر میرا دین بہت قیمتی ہے. سب سے اہم چیز یہ دین پر عمل کرنا. اگر کسی جگہ پر تم دین میں عمل نہ کر سکو تو اس علاقے سے ہجرت کر جانا. اور رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اسلام شاہ فرماتے ہیں جو بھی دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرے گا چاہے وہ ہجرت ایک بالش کی کیوں نہ ہو. بہت سے بچے پوچھیں گے یہ کیسی ہجرت ہے جو ایک بالش کی ہے؟ ہاں ہے. آپ ذہین لوگ ہیں, سوچئے اگر کوئی ایک مکان میں رہتا ہے, اس کا مالک مکان کافر ہے اور اسے وہ عبادت نہ کرنے دے, اسے وہ حلال نہ کھانے دے, وہ مکان تبدیل کر لے, کتنا فاصلہ ہوگا؟ ایک بارش ہوگا نا. رسول نے منیمم لیول پہ بات کی, منیمم لیول. اگر کوئی دین کی خاطر ہجرت کرے چاہے وہ ہجرت ایک بارش کی کیوں نہ ہو اس پر جنت واجب ہو جائے گی, وہ لائق جنت ہو جائے گا اور جنت میں ابراہیم اور میرے ساتھ رہے گا. اس کا اجر یہ ہے, اسے میرا اور ابراہیم کا ساتھ نصیب ہوگا. اب پروردگار عالم اگلی آیت میں اگلا پیغام دیتا ہے. ہر آیت ہمیں حقیقت زندگی سمجھا رہی ہے. زندگی کی حقیقت سمجھو. زندگی فقط کھانے پینے اور سونے کا نام نہیں ہے. شادیوں میں چلے گئے, سالگرہ میں چلے گئے, زندگی گزر رہی ہے. جب بیمار ہوئے تو اللہ یاد آیا, جب پریشانی میں آئے تو اللہ یاد آیا. نہیں, زندگی بہت مختصر ہے, بہت مختصر ہے. کتنی؟ پروردگار عالم کہتا ہے اگلی آیت میں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم سب جو پیدا ہیں, زندہ ہیں, ہم سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو شخص دنیا میں آیا ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون, تم سب کو پلٹ کر میری طرف آنا ہے. اور صرف پلٹ کر جانا نہیں ہے, اپنا نامہ اعمال خود پڑھنا ہے, اللہ کی عدالت میں حساب دینا ہے. مگر یقین مانیے, ہمارے شیعہ بھی, ہمارے مومن بھی اپنی زندگیوں میں ایسے فرعون بن جاتے ہیں, ایسے تلخ جملے بولتے ہیں. میں نے کتنی خواتین کے منہ سے سنا ہے ایسے تلخ جملے بولتے ہیں, لگتا ہے انہیں مرنا ہی نہیں ہے. اور اللہ کہہ رہے کل نفس ذائقۃ الموت. جب ہم اپنے استاد سے پڑھتے تھے, میرے استاد مولانا صاحب اللہ ان کو لمبی حیات دے زندگی دے, جن کے سبب آج میں ممبر پہ بیٹھی ہوں, وہ کہتے تھے دیکھو موت کیا ہے, ایک مجلس ختم ہوتی ہے تو سب امام بارگاہ سے باہر نکلتے ہیں, کبھی بچہ آگے نکل جاتا ہے, کبھی جوان آگے نکلتا ہے, کبھی بوڑھا آگے نکل جاتا ہے. کہا یہی موت ہے, جانا سب کو ہے, کبھی جوان پہلے چلا جائے گا, کبھی بچہ پہلے چلا جائے گا, کبھی بزرگ. موت ہے, جانا ہے, جواب دینا ہے, مگر انسان اپنی سرکشی میں اللہ کے جلال کو بھول جاتا ہے. مجلس میں دعا کیا کریں, ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو, اور ایسا خوف خدا پیدا ہو ہم خدا سے ایسا ڈریں کہ ہم سے گناہ نہ ہو. مگر لوگ جو سرکش ہو جاتے ہیں, کیسے سرکش ہو جاتے ہیں, روایت ہے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, چوتھے امام مدینے میں تھے اور مدینے میں اپنے صحابیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگ آئے. یہ مومن اور منافق کا چکر آج نہیں ہے, یہ محبت علی اور بغض علی کا چکر رسول کے زمانے سے تھا. تو چوتھے امام کے گھر میں کچھ منافقین بھی آ گئے. اچھا مولا تو نسلوں کا ایمان جانتے ہیں, شکل دیکھ کے بتا دیں تمہاری نسل میں کتنے مومن ہیں. مولا جانتے تھے منافقین بیٹھے ہیں, ان منافقوں میں ایک زمرہ بن زرار بھی تھا, اور وہ کہتا ہے فرزند رسول کوئی حدیث رسول سنائیے. اب چوتھے امام جانتے ہیں اگر میں نہ سناؤں تو کہیں گے بخل کر رہے ہیں, اپنے جد کا کلام نہیں پیش کر رہے, اور اگر میں سناؤں گا تو یہ حدیث رسول کا مذاق اڑائیں گے. دنیا میں غرق ہیں, دنیا میں محو ہیں, غفلت پہ پڑے ہوئے. اب مشکل تھی امام کے لیے, کیا کروں. امام نے بیان کیا, میرے جد رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم کے اوپر ہوتی ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. غسل و کفن دے رہے ہیں, جنازے کو اس تابوت پہ لٹا رہے ہیں, مگر روح اس جسم کے اوپر ہے, اور وہ روح کہہ رہی ہوتی ہے میں دنیا کی غفلت میں آ گیا, تم دنیا کی غفلتیں مت آنا. جتنا مال میں نے جمع کیا, حلال و حرام کا خیال نہیں رکھا, حساب میں دوں گا اور دوسرے لوگ اس پیسے سے فائدہ اٹھائیں گے, تم اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا. جب مولا نے اتنا کہا تو زمرہ بن زرار کہتا ہے وہ لوگ جو میت اٹھا کے لے جاتے ہیں کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ میت ان لوگوں سے گھبرا کے بھاگ کے پلٹ آئے اس کے جسم میں, دوبارہ وہ شخص زندہ ہو جائے. روح پلٹ آئے, روح جسم کے اوپر ہوتی ہے نا, تو روح پلٹ جائے نہ جائے قبر میں. مولا کچھ نہیں بولے, مولا خاموش ہیں. میں اور آپ ہوتے تو جلال آ جاتا, یہ کیا بدتمیزی ہے رسول کی حدیث کے ساتھ. مگر یاد رکھیے ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں, صبر کرنا ہمارا شیوا ہے. مولا خاموش ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد مولا کے صحابی ابو حمزہ سومالی کو پتا چلا زمرہ بن زرار کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کو دفنانے قبرستان میں لے جا رہے ہیں. ابو حمزہ سومالی مولا کے صحابی نے کہا میں بے اختیار شامل ہوا, ذرا جاؤں اس کے دفنانے میں شریک تو ہو جاؤں. جب قبرستان گیا اور جب میت کو قبر میں لٹایا جانے لگا تو میں قبر میں اتر گیا کہ میں لٹاؤں گا, میں ہمت کرتا ہوں. اب جب اس کو قبر میں لٹایا, کہا واللہ خدا کی قسم میں نے سنا اس کے لب ہلے اور کہتے وائے ہو زمرہ تجھ پر, جو امام زین العابدین نے کہا تھا وہ سچ تھا, حق تھا, دیکھ تیری روح تیرے جسم کے اوپر ہے. کہا میں اتنا بےحال ہوا, گھبرا گیا کہ وہ جلدی سے قبر سے باہر نکل آیا اور نکل کے چوتھے امام کے پاس گیا. امام آپ پر میرا سلام, جو کچھ آپ نے کہا تھا وہی زمرہ مرنے کے بعد قبر میں کہہ رہا تھا, جو چوتھے امام نے کہا ہے وہ حق ہے, بے شک روح جسم کے اوپر ہوتی ہے, بس جو کچھ ہمارے امام نے کہا اس پر یقین رکھیں ہم, اور آنکھ بند کر کے بلائنڈ فیتھ ہو آل محمد پر. جو ہم کیوں اور کیا کرتے ہیں نا, یہ 9 سال کی بچی پردہ کیوں کرے گی, گرمی لگتی ہے کراچی میں, گرمی بہت پڑتی ہے, اور میں کیوں اس کو سر ڈھانپ کے پھروں. کسی بھی کام میں ہیل و حجت مت کرے, مومن کی شان نہیں ہے. میسے میں تمار سلمان فارسی ایسے نہیں بن گئے, وہ مولا کے ہر حکم پہ عمل کرتے تھے. ہم سے فقط یہ کہا کہ جو واجب ہے تم اس پر تو عمل کرو, حرام نہ کرو. کبھی کسی معاملے میں ہیل و حجت نہ کیجیے گا, اور اگر ہیل و حجت نہ کریں گے, مولا کے حکم پر عمل کریں گے, تو اگلی آیت آپ کے سامنے خدا پیش کرتا ہے. خدا کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبلونکم, خدا کہتا ہے کہ پھر خدا نبلونکم عن الجنہ, جو لوگ ایمان لائے اور عمل سے ثابت کیا. والذین آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات, اور عمل صالح کیا, دیکھیے عقیدہ عقیدہ ہمارا عقیدہ حق ہے، مگر اگر ہمارا عمل دنیا کی طرح ہے تو پھر امید مت رکھیے گا کہ اہل محمد سفارش کر دیں گے. تم کب مومن بنے؟ جو دنیا کر رہی ہو تم کر رہے ہو، تم 14 معصوموں کے ماننے والے ہو. اتنی ہمت تو پیدا کرو کہ اہل محمد کے حکم پر عمل کر سکو. یہ دنیا نہیں بخشوائے گی. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کو میں جنت میں بالا خانے دوں گا. میں آج کی زبان میں سمجھاؤں، خدا کہتا ہے میں جنت کے بالا خانے دوں گا جن بالا خانوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. آج کوئی کلفٹن پہ ہمیں سی ویو اپارٹمنٹ دلا دے، ہمیں پیسے نہ دینے پڑے اور کہ یہ کام کرو، ہم سر کے بل کریں گے. سی ویو اپارٹمنٹ، اتنا بڑا اپارٹمنٹ، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہیں جنت کے بالا خانے دوں گا اگر اپنے عمل کو، اپنے ایمان کو عمل سے ثابت کرو، اور ایسے محل دوں گا جن کی جسے پانی کی نہریں جاری ہوں گی. اور صرف خدا نے کہا نہیں، خدا بے شک دیتا ہے. روایتوں میں ایک روایت، چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، کتاب ہے خدا شناسی کے راستے، جس میں یہ روایت ہے وہاں سے روایت پڑھ رہی ہوں. حشام بن حکم کہتا ہے چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا جو پہاڑی علاقے میں رہتا تھا، اور وہ پہاڑی علاقے رہنے والا مدینے اس لیے آیا تھا کہ امام کی زیارت کروں اور پھر حج پہ جاؤں گا. آ گیا، امام کی زیارت کی، امام کے پاس پہنچ کے 10,000 درہم، بڑی رقم ہے اس زمانے میں، درہم بڑی رقم ہے، 10,000 درہم امام کے ہاتھ پہ رکھے، کہا امام اسے قبول فرمائیے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے لیے مدینے میں ایک گھر خرید لیجئے گا، میں حج کر کے آؤں گا تو یہیں رہوں گا، میں پہاڑی علاقے سے آتا ہوں مولا آپ کی زیارت کے لیے، آپ ایک مکان خرید لیجئے گا، میں آ کے یہیں پہ اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزاروں گا. چلا گیا حج پہ. جب حج سے پلٹ کے آیا، امام کی خدمت پہ آیا، امام نے حق میزبانی ادا کیا، اس کی مہمانی کی. اب جب امام کے پاس بیٹھا، مولا آپ نے گھر خرید لیا؟ مولا نے کہا میں نے تمہارے لیے بہشت میں گھر خرید لیا ہے. اور مولا ایک کاغذ پہ لکھ کے دیتے ہیں، میں نے تمہارے لیے جو گھر بہشت میں خریدا ہے اس کی ایک دیوار رسول خدا کے گھر سے ملتی ہے، ایک دیوار مولا کائنات کے گھر سے ملتی ہے، ایک دیوار امام حسن مشتبہ کے گھر سے ملتی ہے، اور ایک دیوار امام حسین کے گھر سے ملتی ہے. ہم اور آپ ہوتے تو مولا سے بحث کرتے، مولا اتنی بڑی رقم دے گیا تھا گھر خریدنے کو، آپ نے بہشت میں کہہ دیا گھر، مولا گھر اسے کچھ نہیں کہا، وہ راضی پر رضا رہا، مولا میں نے قبول کیا، میں راضی ہوں اس پر. اور یہ کہہ کے وہ مولا کے گھر سے لا، مولا نے وہ 10,000 درہم غریب سادات میں تقسیم کر دی تھی، جو مفلوق الحال تھے مدینے میں ان میں وہ رقم تقسیم کر دی تھی، اور کہا تھا میں تمہیں بہشت میں گھر دلاؤں گا. وہ شخص گیا اور جانے کے کچھ عرصے بعد بیمار ہوا، موت کا وقت آ گیا. جب مرض موت گرفتار ہوا تو اپنے عزیزوں کو بلایا اور کہا کہ جو کچھ امام جعفر صادق نے کہا ہے، یہ مومن کی شان ہے، کہا جو کچھ چھٹے امام نے کہا ہے مجھے یقین ہے میرا گھر بہشت میں ہوگا، کیونکہ امام نے کہا ہے، امام نے جس کاغذ پہ مجھے لکھ کر دیا تھا اور لکیریں بنا کے نقشہ بنا دیا تھا کہ چار دیواریں 4 معصوموں سے ملتی ہیں، وہ کاغذ کا پرچہ میرے کفن میں رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا. انتقال ہو گیا، عزیزوں نے وہ پرچہ اٹھایا اور اس کی قبر میں ڈال دیا، دفنا دیا اس کو ساتھ. اگلے دن جب مومنین اس کی قبر پہ گئے تو اس کے قبر پہ ایک پرچہ رکھا ہوا تھا، اور اس پرچے پر سبز رنگ سے لکھا ہوا تھا، اللہ نے اپنے ولی جعفر صادق سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، مجھے بہشت کا مکان مل گیا. سلوات پڑی بابا. تو اللہ نے فقط قرآن میں کہا نہیں، معصومین کی زندگی میں سمجھا دیا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرتا بھی ہوں. اللہ نے بہشت میں گھر دے دیا. اللہ کرے کہ ہم سب آل محمد کے حکم پر عمل کرنے لگے. پھر امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. امام کے ظہور میں اگر دیر ہے تو اس لیے کہ میرے شیعوں کے اعمال بد، اگر میرے شیعہ تیاری کر لیں. یہاں میں ہر سال یہ کربلا والوں کا واقعہ کیوں سنایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ تم بھی ایسے بن جاؤ. جب تم ایسے بن جاؤ گے تمہارے امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. اللہ اگلی اور آج کی آخری آیت, آیت نمبر 59, پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کیا چیز ہوگی جن کو اللہ بہشت میں نعمتوں سے سرفراز کرے گا. والذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, وہ لوگ جو صبر کرتے ہوں گے اور اپنے اللہ پر توکل کرتے ہوں گے. آج ہم لوگوں کے درمیان نہ صبر ہے نہ توکل ہے. لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, لوگوں سے مدد کی خواہش رکھتے ہیں, کبھی اس خدائے بابرکت کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی جس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. ہم توکل نہیں کرتے اپنے اللہ پر اور ہم صبر بھی نہیں کرتے. کوئی ذرا سا غلط جملہ بولے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں, اس سے بڑھ کر اس کو سناتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ صبر کرتے ہوں گے اور جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہوں گے ان کو یہ نعمتیں ملیں گی. وقت مختصر ہے, بس میرے پاس مصائب کی جملے رہ گئے, میں نے ایک روایت پڑھنی تھی, انشاءاللہ اللہ نے زندگی تو کل سناؤں گی آپ کو. تو صبر اور توکل ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے جیسا کربلا والوں کے اندر تھا. اور امام زمانہ بھی یہی کہتے ہیں, اگر میرے ظہور کا انتظار کرتے ہو, مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو چار عمل کرو. آقا صادق روحانی کہتے ہیں واجبات پر عمل کرو, حرام سے بچو, ضرورت مند مومنوں کی مدد کرو اور مستحب عمل انجام دو. اگر تم یہ کرو گے تمہارا امام تم سے راضی ہو جائے گا. ہزاروں آج 8 محرم ہے, عباس رمدار کے مصائب پڑھنا ہے, مگر کچھ چیزیں دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. عباس رمدار کے بہت سے القابات ہیں. عباس کا ایک لقب ہے با وفا, وفا کے شہنشاہ ہیں عباس, وفا ختم ہے عباس کے اوپر. ایک شخص نے جنگ صفین میں مولا عباس سے کہا, عباس تم کو تمہارے بابا نہیں چاہتے, حسن و حسین کو بہت چاہتے ہیں, تمہیں نہیں چاہتے. جیسے ہی اس نے سوال کیا مولا عباس کہتے ہیں اللہ تیرا منہ توڑ دے, تو نے کیسے کہا جب میں نے خطا نہیں کی تو میرا بابا مجھے کیوں نہیں چاہے گا, کیوں نہیں چاہتے میرے بابا مجھے. کہا دیکھو نا حسن و حسین تم سے بڑے ہیں مگر علی کوئی کام ہو تم کو بلاتے, عباس میری زرہ اٹھا دو, عباس میرا مسلح بچھا دو, عباس میری تلوار اٹھا دو. حسن و حسین سے کوئی کام نہیں لیتے, تو ہر وقت آپ کو پکارتے ہیں, آپ سے کام لیتے ہیں. عباس علمدار نے کہا تو نے قرآن میں سورہ مباہلہ نہیں پڑھی جب اللہ نے کہا تھا اپنے بیٹوں کو لاؤ, رسول حسن و حسین کو لے گئے تھے, حسن و حسین رسول کے فرزند ہیں, میرے بابا علی رسول کے بیٹوں سے کام نہیں لیتے مجھ سے کام لیتے ہیں. حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں, میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں, میرے بابا اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. جب یہ جملہ سنا تو کہنے والا شرمسار ہو گیا, کوئی باوفا ہو تو عباس جیسا ہو. اور عباس کا علم, اتنا علم تھا عباس رمدار کے پاس, مگر جس گھرانے میں اتنے چاند ہو اتنے سورج ہو, کمرے بنی ہاشم ہیں, عباس بنی ہاشم کا چاند ہے, مگر جس گھر میں حسن و حسین جیسے سورج موجود ہو, تو اللہ نے حضرت عباس کی جو علم ہے اس کو واضح نہیں کر سکا, واضح ہو کر لوگوں کے سامنے نہیں آیا. مگر عباس کا علم ایسا تھا کہ مولا کائنات کہتے ہیں میں نے عباس کو ایسے علم دیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے, جیسے ملا تھا ویسے ہی عباس کو علم دیا. ایک مرتبہ ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا, مجلس پڑھتے پڑھتے اس کے منہ سے جملے نکلے کہ سلمان فارسی وہ ہیں جن کے لیے رسول نے کہا سلمان منا اہل بیت, سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں, اور عباس وہ ہیں جو خود اہل بیت میں سے ہیں. سلمان کے لیے مولا علی نے کہا کہ سلمان کے پاس اولین و آخرین کا علم ہے, اور عباس وہ ہیں کہ جن کے لیے مولا کہتے ہیں میں نے اس کو علم دیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دیتا ہے دانہ بدانہ. مگر عباس کا علم کم تھا, سلمان فارسی کا علم زیادہ تھا. فیصلہ نہ کر پایا, ممبر سے کہا, اس نے جملہ نکل گیا اس کی زبان سے کہ عباس کا علم کم تھا اور جناب سلمان فارسی کا علم زیادہ تھا. منجس پڑھ کے گھر گیا, گھر گیا رات کو سویا, خواب میں ایک منظر دیکھا, مسند بچھی ہے, عباس علمدار بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے بہت سارے جلیل و قدر اصحاب لائن میں کھڑے ہیں, ان میں سلمان فارسی بھی ہیں, اور دیکھا کہ اس دربار میں بھی موجود ہوں. ذاکر نے دیکھا, حضرت عباس نے اس ذاکر کو دیکھا اور سلمان فارسی سے ایک مسئلے کا حل پوچھا. سلمان فارسی کہتے ہیں مولا میں تو آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں, میرے پاس اتنا علم تھوڑی جو آپ کے سوالوں کا جواب دوں. مولا نے پھر ایک سوال پوچھا کہ سلمان اس کا جواب دو. سلمان کہتے ہیں مولا میں تو آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں, میرا اتنا علم نہیں ہے. جب تین مرتبہ ایسا ہوا تو سلمان فارسی کہتے ہیں مولا غلطی اس شخص نے کی تھی, سزا مجھے کیوں؟ اور پھر اس شخص کو مخاطب ہو کے کہا عباس وہ ہے، اگر کسی کی کسی پر نظر کرم عباس ہو جائے تو وہ اسے سلمان فارسی بنا دے. عباس نہ جانے کتنوں کو سلمان فارسی بنا سکتے ہیں. یہ عباس کا علم ہے، ایسا علم عباس کا ہے کتنوں کو چاہیں سلمان فارسی بنا سکتے ہیں. عزادار ربطِ مسائب کے لیے چند جملے. ہمارے پاکستان کے علاقے منڈی بہاؤدین سے چار افراد کربلا گئے، اور ان چار لوگوں میں ایک سید تھا، تین غیر سید تھے، ایک ذاکر تھا. جب مولا عباس کے روضے میں پہنچا، مولا عباس کی زری پکڑ کے کہا، مولا تو نے بہت عزت دی ہے، تو نے بہت شہرت دی ہے، تو نے ملکوں ملکوں گھمایا، میں نے تیری ذاکری کی ہے، مولا کچھ تو ایسا دے دے آج کہ میں بھی سمجھ جاؤں میری نوکری قبول ہے. ابھی وہ دعا ہی مانگ رہا تھا، دعا ختم نہیں ہونے پائی تھی کہ مولا کے روزے کا خادم آیا اور آ کے ان چاروں کو مخاطب کرتا ہے، تم عباس کی اصل قبر پہ چلو گے؟ جب یہ جملہ کہا تو وہ ذاکر کہتا ہے، میں زار و قطار رویا، مولا مانگا ہی تھا کہ آپ نے عطا کر دیا. وہ خادم لے کے چلا، نیچے گئے، مولا عباس کی اصلی قبر پہ پہنچا. مولا بہت طویل قامت تھے مگر مولا کی قبر بہت چھوٹی ہے. شہادت کے بعد کافروں نے اتنی تلوار برسائی کہ مولا عباس کا جسم ٹکڑوں میں بیٹھ گیا تھا. چھوٹی سی قبر میں دفنائے جاتے امام نے. جب اس قبر پہ پہنچے گریا کر رہے تھے، سر و سینہ پیٹ رہے تھے، خادم آیا، چار شیشیاں تھیں، کہا یہ عباس کی قبر کے گرد جو پانی ہے یہ شیشی میں رکھ لو، کسی مریض کو پلاؤ گے تو شفا مل جائے گی. جب وہ چار شیشیاں دیں تو ہم چاروں میں جو ذاکر تھا، جو سید تھا، وہ سید کہتا ہے اپنے لباس میں سے مشک نکالی چھوٹی سی، کہا میں مشک میں پانی بھر لوں. وہ خادم کہتا ہے آج عباس کے پاس پانی کی کمی نہیں ہے، تجھے مشک بھرنا ہے تو مشک بھر لے. وہ کہتا اس نے مشک بھری مگر بھر کے پاکستان واپس نہیں آیا، شام گیا جناب سکینہ کی قبر پہ گیا، اور سکینہ کی قبر پہ جا کے وہ پانی مشک کا چھڑکنے لگا، کہ سکینہ اپنے چچا سے پانی مانگا تھا، چچا پانی نہ لا سکا، میں تیری چچا کی قبر کے پاس کا پانی لایا ہوں تاکہ تیری پیاس بجھ جائے. عزاداروں، عباس ٹوٹے دلوں کی آس ہے. آج بھی کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، عباس کا علم نظر آئے آنکھیں بہنے لگتی ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ یہ ٹوٹے دلوں کی آس ہے. روزے عاشور عباس بار بار آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا مجھے مقصد میں جانے کی اجازت دیجئے. مولا ہر بار کہہ دیتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے بھیج دوں؟ فوج کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے علمدار کی موت کے بعد. بار بار آ رہے ہیں، اجازت نہیں مل رہی. اب جو آئے عباس علمدار، کاکا مجھے مرنے کی اجازت دے دے. عباس کا لہجہ بدل گیا. مولا کہتے ہیں عباس تم تو علمدار ہو، تمہیں کیسے جانے دوں؟ عباس نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ سب کے لاشیں اٹھا چکا، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. عباس کو اجازت نہیں مل رہی. ایک بار کی عباس مولا حسین کے خیمے سے باہر آئے، علتش علتش کی صدا کانوں میں گئی، سکینہ کے پاس گئے، کہا سکینہ بہت پیاسی ہو؟ کہاں چچا بہت پیاسی ہوں، تین دن سے پانی نہیں ملا، کہا اپنی مشک لے کر آؤ. مشک لے کر آئی سکینہ. عباس نے سکینہ کو آغوش میں اٹھایا، گئے مولا حسین کے خیمے میں. مولا نے جیسے ہی دیکھا، کہا سکینہ سفارش کرنے آئی ہو کہ میں عباس کو بھیج دوں؟ عباس بہت یاد آئیں گے، جب جب تماچے پڑیں گے عباس کو یاد کرو گی، جب جب کانوں سے گوشوارے چھنیں گے عباس کو یاد کرو گی. جاؤ عباس مشک میں پانی لے آؤ.
مولا عباس نے مشک علم پہ باندھی، آج بھی علم پہ مشک سکینہ بندھی ہوئی ہے، عباس نے مشک علم سے باندھی، جب چلنے لگے مولا نے کہا عباس تلوار مجھے دے دو، تلوار مجھے دے دو، تم سقائے سکینہ ہو، فقط پانی لانے کی اجازت ہے، عباس سے تلوار مولا حسین کو دے دی، ایک نیزہ لے کر عباس بڑے 4000 تیر انداز نہر فرات پہ تھے، ایک نیزے سے 4000 پہرہ داروں کا پہرہ توڑا، فرات پہ اترے، مشکیزہ بھرا، جب مشکیزہ بھر کے پلٹے ہیں عباس، عباس کی خواہش ہی ہے یہ پانی خیمہ حسین میں پہنچ جائے، عباس کا گھوڑا دوڑا ہے، قریب سے شقی آیا، دائنا بازو قلم ہو گیا، عباس کو پرواہ نہیں ہے، یہ پانی پہنچا دوں خیمہ تک، دوسرا بازو قلم ہوا، عباس نے سنبھالا ہے دانتوں سے مشک کو پکڑ کے، ایک بار کی عمر سعد نے ہرملہ سے کہا، ہرملہ یہ پانی اگر خیمہ حسین میں پہنچ گیا ہم حسین سے لڑ نہیں سکیں گے، یہ پانی خیمہ حسین میں نہیں جانا چاہیے، تیر چلا، ہرملہ کہتا ہے جس نے 4000 پہرہ داروں کا پہرہ توڑ دیا وہ ایک تیر سے کیا رکے گا، میں نے عباس کو غور سے دیکھا، دیکھا عباس کچھ پڑھ پڑھ کے بھوک رہے ہیں، میں سمجھ گیا اس سوال کی جان اس مشک میں ہے، تیر جوڑا، تیر چلا، مشک سکینہ چھجی، پانی بہا، عباس کی ہمت ٹوٹ گئی، پانی بہ گیا، عباس نے گھوڑے کا رخ پلٹا، اب عباس کے بازو نہیں ہے، دشمن حملہ کر رہے ہیں، سر پہ گرز مارا، عباس گرے، مگر عباس کیسے گرے، جب بشیر نے مدینے میں اطلاع دی حسین مارے گئے، بی بی ام البنین کہتی ہیں عباس کے ہوتے ہوئے حسین کیسے مارے گئے، کہا بی بی عباس پہلے شہید ہوئے تھے، کہا کیسے شہید ہوا تھا عباس، کہا عباس کے سر پہ گھوٹ لگا تھا، بی بی ام البنین کہتی ہے عباس کو میں نے پالا ہے، ارے میرا عباس وہ تھا جو ہوا سے گرز کو پکڑ کے توڑ دیا کرتا تھا، وہ ایک گرز سے کیسے گر گیا، کبھی بھی عباس کے بازو نہیں تھے، بازو کٹ چکے تھے، یہ ایک ماں نے سنا، کھڑے پیسا ام البنین گری زمین پر، یہ مجھے اتنا بتا دے جب بازو نہیں تھے تو عباس گھوڑے سے گرے کیسے، زمین پر پہلے چہرہ لگا تھا، مولا حسین کو صدا دی، مولا حسین آئے، عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، مولا عباس کہتے ہیں میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہے، مولا یہ آخری زحمت دینا چاہتا ہوں، میری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے، جب دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کی تھی، دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مولا نے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا، اب جتنے لوگ کربلا کی زیارت کے منتظر ہیں وہ جناب سیدہ کو عباس کی اس آخری زیارت کا واسطہ دو، جیسے عباس نے آخری لمحے میں حسین کی زیارت کی، ہم سب کو بار بار کربلا زیادہ نصیب ہو، عباس نے زیارت کر لی، مولا حسین سے کہا مولا میرے لاش کو نہ لے جائیے گا، مولا میں خیمے میں لاشا نہ لے جائیے گا، میں پانی نہیں پہنچا سکا، یہ کہہ کے عباس کی روح پرواز کر گئی، عباس کی وصیت تھی نا، مولا نے لاش کو فرات پہ چھوڑا، علم اٹھایا عباس کا، اب جو علم لے کے چلے سکینہ دیکھ رہی ہے، دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، میرے چچا آ رہے ہیں، پانی آ رہا ہے، پیاس بجھ جائے گی، مگر جب علم قریب آیا امام حسین تنہا ہے، کاکا بابا چچا کہاں گئے، مولا حسین نے سکینہ کو آغوش سے لپٹا لیا، سکینہ چچا شانے کٹا کے فرات پہ سو گیا، چچا نہ آیا، چچا کا علم آ گیا۔